رانگ ہے اصل جو آدمی ہے. مؤذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم بزرگان محترم ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد الحدیث حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ رمضان کے آخری عشرے میں درس قرآن دیا کرتے تھے اور سالہ سال ان کا یہ معمول جاری رہا. پھر جب حضرت کی طبیعت ناساز ہوئی تو انتقال سے غالباً ایک سال یا دو سال پہلے حضرت کو کے لیے درس دینا مشکل ہو گیا تو حضرت نے مجھے حکم دیا اور مجھے پیغام بھیجوایا کہ اس سے یہ کہو کہ وہ درس قرآن دے دیا کرے. چنانچہ ان کے حکم پر ان کی برکت کے ساتھ میں نے یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، جو آج بھی پھر دوبارہ انہی کی پیروی میں شروع کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے، اور ان اکابر کی برکت سے جو کچھ آج کہا جا رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا یہ معمول ہے کہ چونکہ کوئی بڑا مجھے کہہ دیتا ہے تو میں بیان کرتا ہوں، اور حضرت مولانا شمس الحق صاحب قدس اللہ سرہ نے مجھے فرمایا تھا تو میں نے بیان کیا. اگلے سال بھی انہوں نے، یہ حضرت صدر صاحب مدظ اللہ نے فرمایا تو میں نے پھر بیان کیا. ہر سال میں انتظار کرتا ہوں کوئی بڑا مجھے کہہ دے تو پھر میں بیان کروں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یقص الا امیر او مامور او مختال، کہ وعظ و نصیحت تین آدمی کرتے ہیں، یا امیر، یا مامور، یا متکبر. کہ وعظ نصیحت کوئی کرنے کھڑا ہوگا کہ میں وعظ و نصیحت کرتا ہوں یا کروں گا، تو تین آدمیوں میں سے ایک ہوگا وہ، یا امیر ہوگا، مسجد کا امیر ہے، مدرسے کا امیر ہے، امیر المومنین ہے، ادارے کا سربراہ ہے، وہ امیر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو سمجھائے. اس لیے اگر امیر بیان کرے تو اس کو بیان کرنے کا حق حاصل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعظ و نصیحت یا تو کرے گا امیر، پھر آگے اگلے نمبر پہ فرمایا او مامور، یا کوئی ایسا آدمی ہو جس کو امیر نے حکم دیا ہو، بڑوں نے حکم دیا ہو، تو وہ جا کے بیان کر دے تو اس کا بیان بھی صحیح ہے. اور تیسرا فرمایا او مختال، یا پھر متکبر ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ مجھے حق ہے اس بات کا اور میں جا کر بیان کروں. تو تین چیزیں، تین افراد بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وعظ و نصیحت جب آدمی کرتا ہے تو یا امیر ہوتا ہے، یا مامور ہوتا ہے، یا متکبر ہوتا ہے. تو امیر تو میں ہوں نہیں، اس لیے میں انتظار کرتا ہوں کہ ہمارے مسجد کے امیر ہیں حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب دامت برکاتہ، اور دارالعلوم کراچی کے امیر اور نائب امیر ہیں حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دام مجدہم، اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب یہ حکم دیں، تو پھر میں مامور ہونے کے اعتبار سے بیان کر دوں. ورنہ متکبر تو کوئی بھی نہیں بننا چاہتا، نہ آپ بننا چاہتے ہیں نہ ہم بننا چاہتے ہیں، چاہے اندر سے متکبر ہوں یا نہ ہوں، لیکن بننا کوئی نہیں چاہتا. یعنی یہ نہیں چاہتا کہ میں متکبر کہلاؤں یا میرا شمار متکبرین میں ہو. البتہ ہوتا تکبر سبھی میں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے. تو بہرحال بعض ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اس مرسال بھی بیان ہوگا، میں چپ رہا. تو پھر میں نے اب حضرت سے اجازت لی، حضرت صدر صاحب دامت برکاتہم سے اور حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدظ اللہم سے، تو انہوں نے فرمایا نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ ہماری خوشی ہے. تو خیر ان کی خوشی کی وجہ سے اب انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ہوگی، اور جو بات بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی اس میں خیر غالب ہوگی. اللہ تعالی صحیح طریقے سے بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن میں حضرت والا، یعنی حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی طریقہ یہ تھا کہ کوئی سورت وہ منتخب فرما لیتے تھے یا آیات منتخب فرما لیتے تھے، اس کا بیان ہو جاتا تھا. پچھلے سال ہم نے سورۃ المزمل، سورۃ المدثر کا بیان کیا تھا، اس سے پہلے سورہ یاسین کا بیان کیا تھا. تو اس مرتبہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، نماز استخارہ پڑھ کے، تو خیال ہوا کہ یہ سورۃ الحجرات ہے تو اس کا بیان ہو جائے. امید ہے کہ یہ اس 8-9 دن کے اندر امید ہے کہ یہ پوری بھی ہو جائے گی. یہ سورۃ الحجرات ہے اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، حجرات جمع حجرہ کی، اور حجرہ کہتے ہیں چار دیواری کو. اردو میں جب ہم کہتے ہیں حجرہ حجرہ تو ہمارے ذہن میں کمرے کا تصور آتا ہے. اردو میں جب ہم بولتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی حجرے میں ہے، فلاں کا حجرہ یہ ہے، تو حجرے سے ہمارے ذہن میں کمرہ آتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر حجرہ کہا جاتا ہے چار دیواری کو. جو بھی چار دیواری ہو تو اس کو حجرہ کہا جاتا ہے، اور حجرات سے وہ چھوٹے چھوٹے گھر مراد ہیں کہ جو ازواج مطہرات کے تھے، اور جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کے 10 سال گزارے ہیں. ازواج مطہرات کے علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، ہر گھر کی چار دیواری تھی، اور اس چار دیواری کے اندر چھوٹا سا صحن تھا، اور اس چھوٹے سے صحن کے آگے ایک کمرہ تھا اور وہ گھر کہلاتا تھا. چھوٹا سا صحن اور ایک کمرہ، یہ حجرہ کہلاتا تھا. بلکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے تفسیر معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے تفسیر معارف القرآن میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کی ہے، اور وہ میں اپنے ساتھ آج تفسیر نہیں لا سکا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں درس ہوگا نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے ساتھ بھی نہیں میں نے رکھی. لیکن بہرحال حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اس میں لکھا ہے کہ چار دیواری تھی، چار دیواری میں کا دروازہ تھا جسے آپ کہتے ہیں کہ گھر کا مرکزی دروازہ، تو وہ گھر کا مرکزی دروازہ چھوٹا سا دروازہ تھا. اس دروازے سے آدمی داخل ہوتا تھا تو تقریباً 7 گز یا 6 گز کا صحن تھا، 6 گز یا 7 گز کا صحن تھا. پھر اس کے بعد اندر آدمی کمرے میں جاتا تھا تو کمرہ جو تھا وہ تقریباً 7 یا 8 گز کا تھا، بعض روایتوں میں 8 گز بعض روایتوں میں 10 گز کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کی چھت جو تھی وہ بھی تقریباً 7 یا 8 گز کی تھی. اور یہ 9 حجرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن میں آپ کی ازواج مطہرات رہا کرتی تھی. ہر حجرے کے اندر ایک زوجہ مطہرہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ایک رات ایک بیوی کے پاس گزارتے تھے، دوسری رات دوسری اہلیہ کے پاس گزارتے تھے، تیسری رات تیسری زوجہ مطہرہ کے پاس گزارتے تھے، کیونکہ شریعت کا حکم بھی یہی ہے. دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا تو آسان ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو نبھانا بہت مشکل ہے. شریعت نے دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کی اجازت تو دی ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک گھر یہ ہے، ایک گھر یہ ہے، ایک گھر یہ ہے، ایک گھر یہ ہے، اور آدمی ایک رات یہاں گزارے، پھر اس کے بعد اگلی رات دوسرے گھر میں گزارے، پھر اس کے بعد اگلی رات تیسرے گھر میں گزارے، اور اس کے بعد چوتھی رات چوتھے گھر میں گزارے، اس بیچارے کا تو اپنا کوئی گھر ہی نہ ہوا، اس کا تو اپنا کوئی کمرہ ہی نہ رہا، تو وہ تو کبھی مسافر ہے، کبھی اس گھر میں جا رہا ہے، کبھی اس گھر میں جا رہا ہے، کبھی اس گھر میں جا رہا ہے. اور اس کو قسم کہا جاتا ہے، یعنی تقسیم، اور یہ واجب ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے تو وہ اس کو دوسری اور تیسری شادی کی اجازت نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرو، انصاف نہیں کر سکو گے. اور انصاف کا مطلب کئی طریقے انصاف ہیں، اس میں رات گزارنا بھی ضروری ہے. اگر آپ نے 3 راتیں ایک بیوی کے پاس گزاری ہیں تو یہ ضروری ہے، واجب ہے، جس طرح نماز فطر واجب ہے، کہ آپ اگلی 3 راتیں دوسری بیوی کے پاس گزاریں، پھر اگلی 3 راتیں تیسری بیوی کے پاس گزاریں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی تھی، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی تھی، تو بڑی پیرانی صاحبہ نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے چلو میرے اوپر دوسری شادی تو کر لی لیکن آپ نے مریدوں کے لیے دوسری شادی کا راستہ کھول دیا. اب سارے مرید کہیں گے کہ بھئی ہمارے پیر صاحب نے دو شادیاں کی ہیں تو ہم بھی دوسری شادی کریں گے. تو حضرت نے فرمایا نہیں میں نے راستہ کھولا نہیں, میں نے راستہ بند کر دیا ہے, کیونکہ میری طرح کا کوئی انصاف تو کر کے دکھائے, میری طرح کا کوئی انصاف تو کر کے دکھائے. اور حضرت کے ہاں خانقاہ میں ایک ترازو لٹکی رہتی تھی, اگر کوئی آدمی کوئی ہدیہ لاتا تھا تو اس ترازو سے آدھا آدھا کیا جاتا تھا, آدھا ایک گھر میں بھیجا جاتا تھا آدھا ایک دوسرے گھر میں بھیجا جاتا تھا. اور اس پر ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آ گیا, یہ سب باتیں کام کی ہیں انشاءاللہ تعالی, دینی کی باتیں ہیں, کہ ایک دیہاتی تھا تو وہ آیا حضرت مولانا شفیع علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور دو تربوز لے کر آیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی, اور کہا کہ یہ دو تربوز آپ کے لیے ہدیہ ہے. حضرت نے فرمایا بھئی تو دو تربوز کیوں لایا, ایک ہی کافی تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے پتا چلا ہے کہ تیری دو بیویاں ہیں. دیہاتی تھا تو دیہاتی زبان میں تو ایسی سادگی سے باتیں ہوتی ہیں, کہا مولوی مجھے پتا چلا ہے کہ تیری دو بیویاں ہیں اس لیے میں دو لایا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ لیکن ایک تربوز اگر بھاری ہو دوسرا ہلکا ہو. فرمایا ہاں مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ تو وہمی ہے, تو میں نے وہ دونوں تربوزوں کا وزن کیا ہے اور بالکل برابر برابر لے کر آیا ہوں, تاکہ تو ایک ایک گھر میں بھیج دے دوسرا دوسرے گھر میں بھیج دے. حضرت نے فرمایا بھی بات تو تیری ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے, لیکن یہ بتا کہ اگر ایک میٹھا زیادہ ہوا اور دوسرا میٹھا کم ہوا تو پھر کیا ہوگا. اس نے کہا مولوی تجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا. حضرت نے فرمایا نہیں طریقہ ہے. پھر حضرت نے ایک چھری منگوائی اور جو ایک تربوز تھا اس کے دو حصے کیے بالکل برابر برابر, دوسرے تربوز کے بھی دو حصے کیے, آدھا اس کا اس کے ساتھ ملایا, اس کا آدھا اس کے ساتھ ملایا. اور فرمایا یہ اس گھر میں دے دو اور یہ اس گھر میں دے دو. تو دوسری اور تیسری شادی کی شریعت نے اجازت تو دی ہے, لیکن اگر آدمی عدل نہ کر سکے انصاف نہ کر سکے تو پھر دوسری اور تیسری کی اجازت نہیں ہے, ایک پر اکتفا کرنا واجب ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہوئیں اور اس نے دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ گرا ہوا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے شادی کی اجازت دی ہے دوسری اور تیسری کی, مگر اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تقسیم واجب نہیں تھی. عجیب بات ہے, کیونکہ آپ کو کام بہت تھے, جہاد, تبلیغ, تعلیم, تصنیف, قرآن مجید پہنچانا اور فیصلے کرنا, اسلامی ریاست کے تمام معاملات نمٹانا, لوگوں کا تزکیہ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تقسیم واجب نہیں تھی, اور اگر آپ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ دو راتیں ایک بیوی کے پاس رہیں اور ایک رات دوسری بیوی کے پاس, لیکن ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آپ عدل ہی کرتے رہے, انصاف ہی کرتے رہے, تقسیم ہی کرتے رہے, یہاں تک کہ جب آپ کا مرض الوصال شروع ہوا تو آپ کو کے لیے نقل و حرکت مشکل ہو رہی تھی. اب اندازہ کیجئے کہ مریض جو ہے ایک رات ایک گھر میں گزارے, پھر وہاں سے اگلی رات دوسرے گھر میں گزارے, کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزر رہی ہو تو وہ اندازہ کر سکتا ہے. پھر تیسری رات تیسرے گھر میں گزارے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ شادیاں کھیل نہیں ہیں کہ دوسری کر لو تیسری کر لو چوتھی کر لو, بیماری کی حالت میں جبکہ چلنا بھی مشکل تھا اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں رات گزارتے تھے, اگلی رات دوسرے گھر میں گزارتے تھے، پھر اس سے اگلی رات تیسرے گھر میں گزارتے تھے، لیکن ہر روزانہ یہ پوچھتے تھے اینا انا غدن، کل میری باری کہاں ہے، تھکے ہوئے تھے آپ، اینا انا غدن، میں کل کہاں جاؤں گا، کل رات میں کل میری باری کہاں ہے. تو ازواج مطہرات کو اندازہ ہوا کہ آپ جو ہیں ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور دوسرا بات کو یہ تکلیف دینا کہ آپ تمام بیویوں کا حق ادا کریں، ہر بیوی کے پاس ایک ایک رات گزاریں، تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ اگر آپ ایک گھر میں عائشہ کے گھر میں رات دن گزارنا چاہیں اپنی بیماری کے، تو گزار سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے وہ آخری جو مرض الوصال کے دن تھے وہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزارے. اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، پیر کا دن تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اور وہ دن بھی میرا ہی دن تھا، یعنی وہ باری میں ایسا آ رہا تھا کہ وہ دن بھی میرا ہی پڑتا تھا، اسی دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. 9 ازواج مطہرات تھیں، 9 حجرے تھے، اور ہر حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تشریف لے جاتے تھے. یہ تو رات کی بات ہے، اور ایک آپ کا معمول اور تھا، وہ یہ کہ عصر کی نماز کے بعد آپ تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں چکر لگاتے تھے. حیرانی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، طاقت اور حیرانی، بس معجزہ ہے. یعنی آپ دیکھیے، سربراہ مملکت ہے، ریاست کا سربراہ ہے، اور نبی آخر الزمان ہے، اور شیخ ہے، اور مجاہد ہے، اور کمانڈر ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ صفات ہیں اس ذات اعلی صفات کے اندر. اور ان کا حال یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک تمام ازواج مطہرات کے گھر میں جانا، ہر ایک کا حال پوچھنا، اور یہ خیال کرنا کہ اس کے گھر میں کوئی چیز کمی تو نہیں ہے. عصر سے لے کر مغرب کے درمیان آپ تمام ازواج مطہرات کے گھر میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد عشاء کے بعد آپ یہ رات میں ایک زوجہ مطہرہ کے گھر میں رات گزارتے تھے. تو یہ جو 9 ازواج مطہرات تھیں، ان کے 9 حجرے تھے، اس کے نام پر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کا نام ہے سورت الحجرات. اور آپ میں سے کئی حضرات نے واقف بھی ہوں گے، اور جو بھی چاہے قرآن مجید کھول کر 26 پارے میں یہ سورت الحجرات دیکھ سکتا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا ذکر آیا ہے. اور یہ سورت راج قول کے مطابق مدینہ منورہ ہی میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ 9 حجرے جو تھے یہ بھی مدینہ منورہ میں تھے، بلکہ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سورت نازل ہوئی ہے بالکل آخری زمانے کے اندر، یعنی تقریباً سن 9 ہجری کے اندر. سن 10 میں تو آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ 9 میں نازل ہوئی. اور بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، تو اس کے افراد مسلمان ہو کر آئے تھے، ان کی آمد کے موقع پر کچھ واقعات پیش آئے، اور ان واقعات کے سلسلے میں یہ سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد باقی آیات نازل ہوئیں. گویا سورۃ الحجرات مدنیۃن لکھا ہوتا ہے نا، مکی سورہ، مکیہ، مدنیہ، تو یہ مدنی سورت ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی آخر زمانے کے اندر، یعنی آپ کے وصال سے کچھ پہلے یہ نازل ہوئی ہے. اور اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی گزارنے کے کچھ طریقے سکھائے ہیں، مختلف آداب سکھائے ہیں. یہ سورۃ الحجرات جو ہے اس میں آداب کا ذکر خاص طور پر ہے، اور خصوصی طور پر آداب معاشرت کا، کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے. اور یہ بھی قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ قرآن مجید نے زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہمیں تفصیلات دی ہیں. دین جو ہے وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبے جو ہیں ان کے اندر شریعت کی تعلیمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جتنی آیات نازل کی، 6600 سے زیادہ قرآن مجید کی آیات ہیں، کچھ نماز سے متعلق ہیں، کچھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، تبلیغ، حسن معاشرت اور معاشیات اور مالیات اور بیع و شراء، طرح طرح کے احکام ہیں جو میراث، طلاق، نکاح، ان سب سے متعلق قرآن حکیم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. اسی لیے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ مسلسل کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ پتا ہو کہ دین کس چیز کا نام ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ دین صرف یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ تھوڑا سا دین ہے، حالانکہ دین تو بہت بڑا ہے. دین تو وہ سارا ہے جو قرآن مجید کے اندر نازل ہوا، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک جتنی آیات ہیں وہ سب کا سب دین ہے، اور اس کی تفسیر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جو سورۃ الحجرات ہے یہ بھی قرآن مجید کی سورتوں میں سے ایک اہم سورت ہے، اور اس میں معاشرت اور آداب کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو. اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. اگر لا تقدمو لا تتقدمو کے معنی میں ہو، جیسا کہ بہت سارے مفسرین نے لیا ہے، تو صورت میں ترجمہ وہ ہوگا جو ابھی میں نے عرض کیا کہ اے ایمان والو، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو. اور اگر یہ تقدمو کے معنی میں نہ ہو بلکہ تقدمو متعدی ہی ہو عربی گرامر کے اعتبار سے، تو اگر فعل متعدی ہی ہو تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اے ایمان والو، اللہ رسول کے سامنے کسی چیز کو آگے مت کرو، نہ کسی بات کو نہ کسی فعل کو. اسی لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اور کئی مفسرین نے اس میں یہ لفظ لکھا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ قولا وفعلا، کہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، نہ گفتگو میں، نہ بات میں، نہ فعل میں، نہ بات میں اور نہ فعل میں. اب اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، تو اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے کہ جو شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں تشریف فرما ہو تو آگے بڑھ بڑھ کر ان کو تجویزیں مت دو، بلکہ ان کی بات کا انتظار کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں اور کیا بات ارشاد فرماتے ہیں، اپنی طرف سے تجویزیں مت دو. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ مشورہ لیتے تھے، تو جب مشورہ مانگا جائے اس وقت میں آپ مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ نہ مانگے تو آگے بڑھ بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینا یا آپ کو تجاویز پیش کرنا، یہ مناسب نہیں ہے. اور پس منظر اس کا یہ ہے جو آگے بھی آنے والا تھا لیکن ابھی بتاتا ہوں کہ جب یہ بنو تمیم کا وقت آیا سن 9 ہجری میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ سبھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جب ذکر آئے گا تو سب سے بڑا نام کس کا ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اس کے بعد نام آئے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. تو یہ دو جلیل القدر صحابی بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے. اب ان دونوں حضرات میں آپس میں یہ اختلاف ہوا کہ بنو تمیم جب واپس جائیں تو ان کی قیادت کس کے سپرد کی جائے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ قعقاع ابن معبد جو ہیں ان کو ان کا امیر بنا دیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ قعقاع کو نہیں بلکہ اقرا ابن حافظ جو ہیں بنو تمیم کے ان کو آپ ان کا امیر بنا کر بھیجئے. تو بنو تمیم کے دو بڑے آدمی تھے تو کئی ان میں عیینہ ابن حسن بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ بنو تمیم جب واپس جائیں تو ان کی قیادت کے لیے قعقاع ابن معبد کا انتخاب کیا جائے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اقرا ابن حابس. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ ابھی تک مانگا نہیں تھا, ان حضرات نے خود ہی یہ مشورہ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس پر قعقاع ابن معبد کو امیر بنا دیجئے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ کو امیر بنانے کا مشورہ دیا. اور نہ صرف مشورہ دیا بلکہ آپس میں کچھ گفتگو بھی ہو شروع ہو گئی اور پھر آواز بڑھ گئی ان حضرات کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز بھی تھوڑی سی بلند ہو گئی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز بھی بلند ہو گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بغیر مشورے کے اپنی طرف سے مشورے دینا اور پھر آواز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہو جانا, یہ ایک ایسی بات تھی جو خلاف ادب تھی, خلاف ادب تھی. چنانچہ قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی, قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی اور وہ آیات جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ترجمے سے آپ کو اندازہ ہوگا. فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو اور آپ کے سامنے زور سے بات مت کرو جیسا کہ تم میں سے بعض لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ سارے تمہارے اعمال ختم ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے سامنے پست رکھتے ہیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے خالص کر لیا ہے, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. یہ آیات نازل ہوئی تو اب گویا دو باتیں ہو گئیں, ایک یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ نہیں مانگا اور مشورہ دینا شروع کر دیا گیا تو یہ بات ناپسند ہوئی, اور دوسری بات یہ کہ بڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی مجلس میں آواز بلند ہو گئی جو نامناسب بات تھی. اب یہ دو اہم باتیں ہیں اور اگر غور کیا جائے تو ہم اور آپ جو ہیں وہ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے, کیونکہ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے تو مقصد تو امتیوں کو سمجھانا ہے. وہ واقعہ ہوا, اس واقعے کی وجہ سے آیت نازل ہوئی جس کو شان نزول کہا جاتا ہے، لیکن وہ آیت صرف اسی واقعے کے ساتھ بند نہیں ہوتی بلکہ پوری امت کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایت ہوتی ہے۔ تو پہلی ہدایت اس میں یہ دی گئی کہ اگر بڑوں کی مجلس ہو تو بڑوں کی مجلس میں آگے بڑھ بڑھ کے رائے دینا یہ مناسب رہی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے، بڑوں کی مجلس ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ چلو کئی نہیں ہے، ایک بڑا ہے، تو آپ آگے بڑھ بڑھ کے اپنی رائے دیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ تو بڑوں کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان میں بھی بڑھ بڑھ کے مشورے دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ بھئی کوئی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے تو آپ دے دیں اس کو، لیکن ابھی مشورہ مانگا نہیں اور آپ نے مشورہ دینا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ مرض ہم میں بہت زیادہ ہے۔ جس مجلس میں بیٹھیں گے اپنی رائے کوئی نہ کوئی دینا شروع کر دیں گے۔ بلکہ مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی بیماری کا ذکر کرے تو مجلس میں جتنے افراد بیٹھے ہوں گے سبھی اپنے علاج بتانا شروع کر دیں گے، ایک کہے گا یہ دوائی کھا لو، دوسرا کہے گا یہ دوائی کھا لو، تیسرا کہے گا یہ دوائی کھا لو، چوتھا یہ کہے گا کہ میرا نسخہ یہ ہے، پانچ بھائی کہے گا میں نے اس فلاں نسخے پر کیا تھا اس سے یہ فائدہ ہوا۔ ارے بھائی تیرا کیا حال، اس کا کیا حال، اس کے ساتھ کیا امراض، تیرے ساتھ کیا امراض، کیا ایک ہی بیماری کے لیے ایک ہی دوا تو نہیں ہوتی؟ ایک تو وہ بیماری اور ڈاکٹر ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی ڈاکٹر بنا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر دین کا مسئلہ ہو تو دین کا جہاں کوئی ذکر آ جائے گا ایک آدمی کا بھائی میری رائے ہے کہ یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں دین میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، تیسرا یہ کہے گا کہ نہیں میرا خیال یہ ہے کہ نہیں دین میں یہ ہونا چاہیے۔ ہر شخص جو ہے وہ عالم بنا ہوا ہے، عالم سے بھی آگے بڑھ کے وہ چاہتا ہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی دین بن جائے۔ تو یہ بات کہ نہ آپ سے پوچھا گیا نہ آپ کی رائے لی جا رہی ہے اور آپ جناب خود ہی تجویزیں دے رہے ہیں، تو یہ تو چھوٹوں کی مجلس میں بھی مناسب نہیں ہے، چھوٹوں کی مجلس میں بھی مناسب نہیں ہے، ساتھیوں کی مجلس میں بھی مناسب نہیں ہے، اور اگر کوئی بڑا ہو اس بڑے کی مجلس میں آگے بڑھ بڑھ کر اپنی رائے دینا یہ تو خلاف ادب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں، شروع کی آیت میں اسی پر نکیر فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور یہ قرآن کا عجیب انداز ہے کہ اللہ سے اور رسول سے آگے مت بڑھو، حالانکہ بات صرف کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی تھی، لیکن قرآن نے یہ اس انداز سے ذکر کیا کہ دیکھو اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس آدمی نے رسول کی مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ تو بات تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا ذکر بھی ساتھ کیا کہ نہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نہ اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اشارہ کر دیا کہ اگر تم رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو یہ اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یا اللہ رسول سے آگے بڑھنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ قرآن مجید نے ذکر کیا، تمام مفسرین نے ذکر کیا کہ لا تقدمو، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ مت آگے کرو، کس چیز کو آگے مت کرو، آگے مفعول کو حذف کر دیا گیا۔ یہ قرآن کا عجیب اسٹائل ہے اور طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں آگے مت کرو، اللہ رسول سے آگے مت کرو، کس چیز کو آگے مت کرو، خاموشی، اس کو خط اڑا دیا گیا۔ یعنی کسی بھی چیز کو، نہ بات کو، نہ فعل کو، نہ کام کو، کوئی چیز اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اور اس میں اتنی ساری صورتیں داخل ہو گئیں کہ جو حلف کے اندر داخل ہوتی ہیں. کوئی آدمی چار کے بجائے پانچ رکعتیں پڑھنا شروع کر دے، یہ تو اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی بات ہے. کوئی آدمی جو ہے وہ 29-30 روزوں کے بجائے عید کے دن بھی روزہ رکھنا شروع کر دے کہ میں تو بہت ہی زیادہ نیک ہوں، میں تو عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا اللہ کے لیے. تو یہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی بات ہے. کوئی آدمی جو ہے 2.5% زکات کے بجائے کہ نہیں آج سے تو میں 3% زکات اپنے اوپر فرض کرتا ہوں. ارے بھائی 2.5% تو زکات ہے، باقی جو تو دے گا وہ تو صدقہ ہوگا، زکات تھوڑی ہی ہوگی. حج جو ہے وہ اب بڑھانے کی کوشش کی جائے، اور کاموں کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ اللہ رسول سے آگے بڑھنا کر کی کوئی اجازت نہیں ہے، اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوئی اجازت نہیں. بس جتنا اللہ رسول نے حکم دیا اتنا کر لو، تمہاری نجات ہو گئی. عجیب دین اللہ تعالی نے بہت آسان بنا، جتنا اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے بس ہم عمل کر لیں، ہماری نجات ہو گئی. پانچ وقت کی نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکات دے دو، حج کر لو، رزق حلال کھا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو اس کی دونوں داڑھوں کے درمیان ہے یعنی منہ کی، اور اس چیز کی جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دین تو بڑا آسان ہے، اپنے منہ کو قابو کرو، اپنی شرمگاہ کو قابو کرو، جنت تمہارے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حکم دیا اتنا کر لیا جائے، بس ہماری نجات. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے. آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ غلو میں داخل ہو جائے گا. اور قرآن مجید میں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب دین کے اندر غلو مت کرو. تو یہ جو آ رہا ہے کہ اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، تو مراد یہ کہ تجویزوں میں آگے مت بڑھو، مشوروں میں آگے مت بڑھو، اور دین کے جو احکام ہیں ان میں بھی آگے مت بڑھو، بس جتنا حکم ہے اس پر عمل کر لو، تمہاری نجات. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول، اور آپ کے سامنے زور سے بات مت کرو. کجہری بعضکم لبعض، جیسے تم میں سے بعض لوگوں کے سامنے زور سے بات کر لیتے ہیں. نبی کے سامنے ایسا مت کرو. ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کیا مطلب؟ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز بلند کی، آپ کو تکلیف ہوئی، گستاخی ہوئی، تو ڈر ہے کہ یہ گستاخی کہیں بہت ہی سنگین نتائج تک نہ پہنچا دے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے پرانے دینی اعمال ختم ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ گستاخی بہت بری چیز ہے. انسان گناہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن گستاخی یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو قرآن نے یہ فرمایا کہ نبی کے سامنے آواز مت بلند کرو، اور خاص طور پر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ویسے بھی زور سے بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے. آدمی دوسروں تک آواز پہنچانے کے لیے زور سے بات کرے وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر عام مجلس ہے تو اس میں آرام سے بات کرنی چاہیے، زور زور سے بات نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر ذکر کیا گیا کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز پست کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی آواز پست کرو، بے شک تمام آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے. گدھا کتنی زور سے بولتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اور فرمایا وغض من صوتک، اپنی آواز کو پست کرو. تو مجلس میں زور سے نہیں بولنا چاہیے. لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے بڑے بھی ہیں یا آپ کے ہم عمر ہیں، تو آپ کو ایک مناسب لہجے میں بات کرنی چاہیے کہ جس میں آواز دوسرے تک پہنچ تو جائے مگر چیخنے کی یا اس کی صورت پیدا نہ ہو. اب دیکھیں کہ قرآن نے ہمیں کیا کیا چیزیں سکھائیں، بولنا کس طریقے سے چاہیے، کتنی زور سے بولنا چاہیے، چیخ کے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، چیخ کے بولنا، زور سے بولنا یہ مناسب نہیں ہے، خاص طور پر کسی بڑے کی مجلس میں. پھر وہ بڑا جو ہے وہ دینی طور سے بڑا ہو، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہو، تو ان کی مجلس میں آواز بلند کرنا تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز ہے نبی کی آواز سے بلند مت کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آپ کے سامنے زور سے بات مت کرو، کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم میں سے بعض لوگوں سے زور سے بول لیتے ہیں، اَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ خَشِيَّةَ اَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، ڈر ہے کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اب ان دو حضرات کی عظمت میں کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ ان کا نماز، روزہ، تقوی، جہاد، تبلیغ، یہ سب چیزیں اپنے کمال پر تھیں، لیکن معاشرت کے ایک طریقے میں ذرا سی کوتاہی ہوئی، آیت نازل ہو گئی کہ تم بڑے لوگ ہو، تمہیں تو بولنا بھی احتیاط سے چاہیے. اسی لیے جب یہ آیات نازل ہو گئیں، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت محتاط ہو گئے، بہت احتیاط سے بات کرتے تھے، اور عمر فاروق تو اتنے زیادہ محتاط ہو گئے کہ اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا فرمایا، اتنی پست آواز کرتی، ڈر گئے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، اور ان کو خطیب الانصار کہا جاتا تھا. وہ تمام مدینے کے انصار کے خطیب تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ خطیبوں کی آواز تو بہت زوردار ہوتی ہے، جو بھی خطیب ہوگا وہ قدرتی طور پر اس کی آواز پھر بلند ہو جاتی ہے، مجلس میں بھی بولتا ہے تو ذرا زور کے بولتا ہے. تو حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ یہ خطیب تھے، تو خطیب تھے. اب وہ چونکہ بات یاد آ رہی ہے تو عرض کر دیتا ہوں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ نے مدعی نبوت تھا مسیلمۃ الکذاب، اس سے جا کر بات کی، اور اس سے دو چار مختصر جملے آپ نے بولے، کیونکہ آپ لمبی بات کیا نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لمبی بات کرنے کا نہیں تھا، آپ نے مختصر بات اس سے کی مسیلمۃ الکذاب سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے مزید بات کرنی ہے تو یہ ثابت ابن قیس ابن شماس سے خطیب، ان سے بات کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی بات نہیں کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ خطیب الانصار تھے. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ جو لوگ نبی کے سامنے زور سے بات کرتے ہیں، ڈر ہے کہ ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے، یعنی ان کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، تو ثابت ابن قیس ابن شماس پہ اتنا اثر ہوا کہ گھر میں بیٹھ کے رونے لگے. کئی دن گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے؟ تو ایک صاحب نے کہا جی میں جاتا ہوں، میں جا کر پتہ کرتا ہوں. اب گئے وہ، تو جا کر کہا کہ بھئی کیا بات ہے، تم نے دیکھا رو رہے ہیں، عجیب حال ہے، غمزدہ ہے. تو کہا کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کے سامنے زور سے بات مت کرو، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور میرا تو حال یہ تھا کہ میں زور سے بات کرتا تھا تو میں تو اہل جہنم میں سے ہوں، اب لگتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میرے تو سارے اعمال ختم ہو گئے، اتنی میں نے محنت کی سب ضائع ہو گئی میری اس بات کی وجہ سے. ان صاحب نے یہ بات سنی، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلایا، عرض کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ حال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ انک من اہل الجنہ، کہ تم جو ہے وہ اہل جنت میں سے ہو، تم جو ہے اہل جنت میں سے ہو. مقصد یہ تھا کہ تم جو آواز بلند کرتے تھے وہ طبی طور پر تمہاری آواز بلند ہے، کہ خدا نخواستہ بے ادبی مقصود نہیں تھی. ایک آدمی جو ہے اس کی آپ دیکھو، لوگوں کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں، کوئی آدمی بولتا ہی زور سے ہے، شروع سے اس کی عادت ہے، ایک زور کی آواز ہے، ایک کی آواز ویسی ہلکی ہے. تو یہ چونکہ ان کی ایک طبی چیز تھی، اور طبی چیزوں کے اوپر انسان جو ہے مواخذہ نہیں کیا جاتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو جا کر بتا دو کہ نہیں تم اہل جنت میں سے ہو. تو بہرحال صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے بعد پھر بہت احتیاط کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت آہستہ آواز سے گفتگو کرتے تھے. اور اسی لیے عابد نے لکھا کہ جب آدمی روضہ اقدس پر حاضر ہو، آپ نے سب نے پڑھا ہوگا، وہاں کبھی چیخ کا سلام نہیں کہنا چاہے، بہت آہستہ آواز سے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ہیں، اور عالم برزخ کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے دنیا سے، ساری آوازیں ان تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. ادب سے بات کی جائے گی تو ادب سے بات کرنا یہ بارگاہ نبوت کے عین مطابق ہے. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید ای جا. فارسی کا شعر ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس تو ایسی ادب کی جگہ ہے جو عرش سے بھی نازک تر ہے، اور جنید اور بایزید بھی یہاں اپنے نفس کو گم کر کے آتے ہیں، با ادب ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. تو روضہ اقدس پر آدمی جائے، بہت ہی بالوگ کچھ جالیوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں، ادب سے رہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اور یہی مذہب ہے اہل سنہ والجماعہ کا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کے وقت بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں. اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو پس رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے. یعنی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آہستہ آواز سے بات کرتے ہیں وہی اصل میں متقی ہیں. لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. اب یہ تین آیتیں فی الحال ہوئی ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا اور اشراق کا وقت ہو چکا ہے، تو یہ تین آیتیں ہوئی ہیں. ان تین آیتوں کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر دو سبق ہمیں حاصل ہوئے دوبارہ عرض کر دوں گا. اے ایمان والو، مت آگے بڑھو اللہ رسول سے آگے اور اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور آپ کے سامنے زور سے بات مت کرو، جیسا کہ تم میں سے بعض سے زور سے بات کرتے ہیں، ڈر ہے کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. یہ تین آیتیں، اس کا ترجمہ، اور اس سے جو دو باتیں ہمیں حاصل ہوئیں، ایک تو یہ کہ بڑوں کی مجلس میں آگے بڑھ بڑھ کر مشورے دینا یہ نامناسب ہے، بڑوں کی کیا بلکہ ساتھیوں کی بھی مجلس میں، چھوٹوں کی بھی مجلس میں آگے بڑھ بڑھ کے مختلف موضوعات پہ مشورے دینا یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آواز پس رکھنی چاہیے، جیسا ابھی میں نے سورہ لقمان کی آیت سنائی کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچی رکھو، اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک آوازوں میں بدترین آواز گدے کی آواز. گھر میں بھی بات کریں مناسب آواز سے، بیوی سے بھی بات ہو مناسب آواز سے، چیخ کر بات کرنا یہ ویسے ہی نامناسب ہے، خاص طور پر کسی بڑے کی مجلس میں، پھر خاص طور پر جب وہ عالم ہو، متقی ہو، بڑا آدمی ہو، پھر خاص طور پر جب وہ نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابھی وہ امی جیسی ذات پاک ہو، ان کے سامنے تو اپنی آواز بہت ہی پست رکھنی چاہیے. حیاً و میتاً، زندگی میں بھی یہی حکم تھا، جب آپ نے پردہ فرما لیا اب بھی یہی حکم ہے کہ آپ کی مجلس میں آواز پس رکھی جائے. بلکہ علماء نے اسی انہی آیات کے تفسیر میں یہ لکھا کہ جس مجلس میں حدیث شریف پڑھی جا رہی ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جا رہی ہو یا قرآن سنایا جا رہا ہو، وہاں بھی اپنی آواز پس رکھنی چاہیے. اپنی آواز قرآن کی آواز سے اوپر کرنا، اپنی آواز نبی کی حدیث سے اوپر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. آدمی کو اپنی آواز پس رکھنی چاہیے، قرآن اور حدیث کے سامنے گردن جھکا لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین. یا اللہ ہمیں اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح اتباع نصیب فرما. یا اللہ قرآن و سنت کے متبعین میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ ہماری تمام دنیا آخرت کی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قرضے سے ان کو نجات عطا فرما. یا اللہ یہ عشر اخیرہ شروع ہوا ہے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجئے، شب قدر ہمیں نصیب فرما دیجئے، عشر اخیرہ کی برکات ہمیں عطا فرما دیجئے، شب قدر کی ساری برکات ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں عشر اخیرہ اور شب قدر سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دیجئے. یا اللہ پھر آگے کی ساری زندگی ہماری سلامتی اور عافیت والی زندگی بنا دیجئے. اللہم انا نسلک تمام العافیہ ونسلک دوام العافیہ ونسلک شکر علی العافیہ ونسلک الغنا عن الناس. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.